اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اظہر علی حیدری۔ پروگرام کا آغاز حسب معمول حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یطع الصلاۃ وطاعت الصلاۃ صلاۃ ان تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی جو نماز کی اطاعت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہے، اور نماز کی اطاعت یہ ہے کہ یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یعنی اگر رک جاتا ہے تو یہ نماز کی اطاعت ہے۔ ناظرین کرام، فقہی مسائل میں گفتگو ہو رہی ہے نماز سے متعلق، اور نماز کے واجبات میں ہم پہنچے ہیں قیام تک۔ ہمارے آخری پروگرام میں قیام سے متعلق گفتگو کی گئی، آج ہم اگلے واجب کی طرف بڑھ رہے ہیں جو کہ قرآت ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد شفا نجفی صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ ہمارا سلسلہ گفتگو جیسا کہ عرض کیا، آج قرآت سے متعلق ہے۔ ایک سوال جو قرآت سے متعلق فوری طور پر ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ نماز میں کس طرح کی تلاوت کو قرآت کہا گیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیدر صاحب، آپ کے اس سوال کا جواب عرض کرنے سے پہلے میں اس حدیث میں موجود ایک نقطے کی وضاحت کرنا چاہوں گا، یا امکانی طور پر اٹھنے والے ایک سوال کا جواب اپنے محترم ناظرین اور سامعین کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور اتفاق سے یہ سوال بعض علمی حلقوں میں بھی اٹھتا رہتا ہے، تو اس لیے بھی اس کی وضاحت ضروری ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جیسے یہاں آپ نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یطع الصلاۃ، جو نماز کی اطاعت نہ کرے، اس کی پیروی نہ کرے، اس کی نماز نہیں ہے۔ اور نماز کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ برائی سے پرہیز کیا جائے۔ تو یہاں ایک سوال یہ اٹھتا ہے، بعض لوگ یعنی غلط فہمی کہیں یا خوش فہمی کہ یہ جو قرآن آیت ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے روکتی ہے، یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ نماز برائی سے روکتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ پابندی سے پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود برائی ان سے سردد ہوتی رہتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی صداقت جو ہے وہ کس طرح ہم اس کو مشکوک کہہ سکتے ہیں؟ تو ایک تو یہ نقطہ بتانے کے قابل ہے کہ نماز جو برائی سے روکتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی نماز انسان کو زبردستی اللہ کی نافرمانی یا منکرات سے روکتی ہے، اور نماز پڑھنے والا بندہ مجبور ہوتا ہے منکرات یا برائی کے ترک کرنے پر، یا برائی کی قدرت و طاقت کو نماز سلب کر دیتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ ہے کہ برائی سے روکتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جس طرح نماز روکتی ہے اسی طرح نماز سے زیادہ طاقتور اللہ تعالیٰ نے برائی سے روکا ہوا ہے۔ رسول نے برائی سے روکا ہے، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے برائی سے روکا ہے، خدا کے روکنے، رسول کے روکنے اور ائمہ معصومین کے روکنے کے باوجود معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے انسان ہیں، نماز گزار ہیں، لیکن ان سے برائی سرزد ہوتی رہتی ہے۔ تو روکنے کی حد تک ہے، یہ نہیں کہ نماز خدا یا رسول یا امام یا نماز انسان سے معصیت یا منکرات کے قریب جانے کی طاقت سلب کر دیتی ہو، یہ مراد نہیں ہے۔ حکم ہے، حکم کی مخالفت جو ہے وہ یعنی عقلی طور پر ایک غیر معصوم انسان وہ اس سے مخالفت ہوتی رہتی ہے، لہذا یہ غلط فہمی نہ رہے کہ نماز انسان کو زبردستی روکتی ہے، اس کو روکنا چاہیے، اور اگر وہ یعنی معصیت سے نہیں رکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ قرآن کی جو آیت ہے اس کی صداقت مشکوک ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی صداقت اپنی جگہ، حکم ہے یا نہیں ہے یا امر ہے جو خدا اور رسول اور امام کی طرف سے بھی صادر ہوتا رہتا ہے، لیکن غیر معصوم بندے ان سے اس کی مخالفت بھی ہوتی ہے۔ ایک تین نقطہ، دوسرا نقطہ جو یہاں بیان ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یطع الصلاۃ، جو نماز کی اطاعت نہ کرے اس کی نماز نہیں ہے، اور نماز کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان منکرات سے دور رہے۔ اس سے کہیں بعض مومنین جو ہے نا وہ یہ نہ سمجھیں یا وہ مایوسی نہ ہو کہ ہمیں تو ہماری نماز منکرات سے، برائی سے روکتی ہے لیکن ہم نہیں روکتے، ہم نماز کی گویا نافرمانی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ دوسرے گناہ بھی کرتے ہیں، لہذا جو ہم نے نماز پڑھی ہے وہ غلط ہے، لہذا ہمیں ایسی نماز پڑھنی چاہیے صحیح کہ جس کے بعد ہم معصیت کے قریب بھی نہ جائیں، گویا وہ نماز ہماری باطل ہو گئی۔ اس لیے کہ رسول نے جو فرمایا لا صلاۃ، اس کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے فرمایا لا صلاۃ،
چونکہ ہم برائی سے باز نہیں آتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور برائی سے باز بھی نہیں آتے ہیں، لہذا ہمیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔
ہاں،
یہ خیال بھی ذہن میں ہے۔
جی اس نقطہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لا صلاۃ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز باطل ہو گئی یا نہ پڑھنے کے مترادف ہے،
جی
بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ نماز ناقص ہے۔ جس طرح جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے بعض گزشتہ پروگراموں میں بھی اپنے محترم سامعین اور ناظرین کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ مسجد کے پڑوس کی نماز کے بارے میں کہا گیا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کا پڑوسی اس کی نماز مسجد کے علاوہ نہیں ہوتی۔
جی
اچھا، اس سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مسجد کا پڑوسی، بے شک یعنی پڑوسی کے گھر کی دیوار مسجد کی دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہے، دونوں کو گیٹ جو ہے نا وہ بالکل ملے ہوئے ہیں، وہ اگر گھر پڑے گا اکیلے اس کی نماز باطل ہے، نہ پڑھنے کے مترادف ہے، لہذا دوبارہ جا کے مسجد میں پڑے گا تبھی وہ اس کی نماز ادا ہوگی، ایسا تو نہیں ہے۔
جی بالکل،
مسجد میں جا کے پڑھے فضیلت ہے، اس کو مسجد کا ثواب ملے گا، باجماعت ہے تو جماعت کا ثواب الگ ملے گا۔
جی
لیکن اگر وہی آدمی گھر نماز پڑھتا ہے تو بھی اس کی نماز صحیح ہے۔
صحیح،
پھر لا صلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد،
جی
جو مسجد کا پڑوس ہے اس کی نماز صرف مسجد میں ہوتی ہے، گھر نہیں ہوتی۔
جی
علماء یہ علمی نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جو لا ہے وہ بعض اوقات ایک چیز کی سرے سے نفی کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ کہیں کہ اس حال میں، اسٹوڈیو میں اس وقت کوئی خاتون نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جتنے ہیں وہ حضرات ہیں، کوئی خاتون یہاں نہیں ہے۔
جی
اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ یعنی ایک حقیقت کی نفی کے لیے، سرے سے ایک چیز کی نفی کے لیے لا کو استعمال کرتے ہیں۔ بعض اوقات لا کو ایک چیز کی سرے سے نفی کے لیے نہیں، اس کے کمال یا اس کے ایک درجے یا اس کی ایک فضیلت کی نفی کے لیے لا کو استعمال کرتے ہیں۔
اچھا،
تو علماء فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد کا پڑوسی اگر گھر نماز پڑھے گا تو وہ نہ پڑھنے کے مترادف ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کی نماز مسجد کی نماز کے مقابلے میں ناقص ہے۔
صحیح،
یعنی جو کمال مسجد کی نماز میں ہے وہ کمال گھر کی نماز میں نہیں ہے۔ تو یہ جو لا ہے،
جی
تو یہ لا صلاۃ لمن لم یطع الصلاۃ، جو نماز کی اطاعت نہ کرے اس کی نماز نماز نہیں ہے، جو مسجد کا پڑوس گھر نماز پڑھے اس کی نماز نماز نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان دونوں کی نماز باطل ہے اور وہ دوبارہ ایسی نماز پڑھے کہ جس کے بعد وہ برا کے نزدیک ہی نہ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زندگی میں اس سے گناہ ترک نہیں ہوتے تو پھر ساری زندگی اس کی کوئی نماز نہ ہوئی، یہ مراد نہیں ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں لا ایک کمال کی نفی کے لیے استعمال ہوا ہے، سرے سے نماز کی نفی کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ یہ ایک نقطہ تھا، میں چاہ رہا تھا اس کی وضاحت ہو جائے تاکہ بعض دوستوں کی غلط فہمی یا خوش فہمی کا ازالہ ہو جائے۔
جی بہت شکریہ آپ کا۔
جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے،
جی
نماز کے اہم واجبات میں سے ایک واجب اور فرض قراءت ہے۔ ویسے تو قراءت کا جو عربی لغت میں معنی اور مفہوم بیان کیا گیا ہے وہ پڑھنا ہے،
صحیح،
قرآن کو، قرآن بھی اسی مناسبت سے کہا گیا کہ اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، تو قراءت کا مطلب پڑھنا یا تلاوت ہے۔ لیکن فقہی اصطلاح میں قراءت کا مطلب نماز کی پہلی دو رکعت میں، صبح کی نماز ہے تو دونوں رکعتوں میں، ظہرین یا مغربین کی اگر نماز ہے تو پہلی دو رکعتوں میں، الحمد یعنی سورہ فاتحہ، اس کے بعد کسی بھی سورہ کی تلاوت کو فقہی اصطلاح اور زبان میں قراءت کہا جاتا ہے۔ اور یہ نقطہ بارہا بیان کیا گیا کہ قراءت واجب ہے، رکن نہیں ہے، اور واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو جان بوجھ کے ترک کریں گے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، اور اگر غلطی سے ترک کریں گے تو آپ کی نماز صحیح ہوگی۔ حمد سورہ، سورہ فاتحہ یا کوئی بھی سورہ جو آپ کو آتا ہو، اس کا پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، بے ایمانہ کہ اگر آپ جان کے ترک کریں گے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ غلطی سے اگر حمد اور سورہ دونوں ترک ہو جائیں، مثال کے طور پر، مثال کے طور پر مثلا کوئی نماز گزار ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا اور وہ دوسری رکعت کے لیے بحول اللہ وقوتہ اقوم و اقعد پڑھ کے کھڑا ہو جائے، اور اس خیال سے کہ یہ میری تیسری رکعت ہے، تسبیحات اربعہ پڑھے اور رکوع کے لیے جھک جائے، رکوع کے لیے جھکنے کے بعد اس کو یاد آ جائے کہ یہ تو میری دوسری رکعت تھی، مجھے حمد و سورہ پڑھنا چاہیے تھا، اور غلطی سے میں نے تسبیحات اربعہ پڑھی، اس کی نماز صحیح ہے۔
اچھا،
یا رکوع سے سر اٹھائے اور سجدے میں چلا جائے،
صحیح۔
البتہ اگر تسبیحات اربعہ سے فارغ ہونے کے بعد اور رکوع کے لیے جھکنے سے پہلے یاد آ جائے اس کو کہ حمد و سورہ میں نے نہیں وہ پڑھی، اب اس کے لیے گنجائش ہے،
اچھا
حمد و سورہ پڑھے اور رکوع میں چلا جائے،
صحیح۔
لیکن اگر رکوع کے لیے جھک گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر حمد و سورہ کا موقع محل نکل گیا،
صحیح۔
اب اگر وہ یہ کام کرے کہ رکوع سے سر اٹھائے، حمد و سورہ پڑھے، پھر رکوع کے لیے جائے، تو رکوع ڈبل ہو جائے گا،
صحیح۔
اور رکن اگر ڈبل انجام دیا جائے تو وہ البتہ بعض اوقات ضابطہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس سے نماز باطل ہو سکتی ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ بس رکوع کے بعد سجدے میں چلا جائے، دوبارہ حمد و سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے جان کے حمد و سورہ کو ترک نہیں کیا بلکہ غلطی سے اس کو ترک کیا ہے۔
مولانا صاحب، یہاں بریک کا وقت ہو گیا ہمارے پروگرام میں، ناظرین کرام لیتے ہیں چھوٹی سی ایک بریک اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم اپنے پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اور سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں منقطع ہوا تھا۔ قبلہ، ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے، جیسا آپ نے اپنی گفتگو میں بیان فرمایا کہ قرات کا مطلب حمد اور ایک پورے سورہ کی تلاوت ہے، تو یہ دونوں کیا اہمیت کے اعتبار سے برابر ہیں؟ یعنی اگر ایک شخص حمد کے بعد سورہ پڑھنی چاہیے، یا اس کو سورہ کو حمد سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے اور حمد کو سورہ کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے؟
آپ کے سوال جو ہے وہ دو سوال پر مشتمل ہے،
جی،
ایک یہ کہ کیا حمد و سورہ کی ایک ہی اہمیت ہے یا مثلا حمد کی زیادہ یا سورہ کی زیادہ ہے
جی.
اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا حمد و سورہ میں ترتیب ضروری ہے جس طرح نماز کے اور افعال اور اعمال
جی.
میں
جی.
ترتیب ہے یا وضو کے اعمال میں ترتیب ہے
جی.
تو میں پہلے دوسرے سوال کا جواب عرض کرتا ہوں
جی جی.
ترتیب سے اس کو پہلے آنا چاہیے
جی.
کہ حمد و سورہ میں عام حالات میں یعنی دانستہ طور پر انسان اس ترتیب کی مخالفت نہ کرے.
اچھا.
یعنی پہلے ہم کو پڑھے اور اس کے بعد جس سورے کا بھی وہ انتخاب کرتا ہے اس کو پڑھے
جی.
اگر جان بوجھ کے وہ اس ترتیب کی مخالفت کرے
جی.
ہم سے پہلے سورہ کو پڑھے قل ہو اللہ یا سورہ قدر
جی.
تو اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی. البتہ اگر غلطی سے اس ترتیب کی مخالفت ہو جائے
جی.
ہم سے پہلے سورہ کو پڑھے اور اس کے بعد ہم پڑھے اور رکوع کے لیے چلا جائے
جی.
رکوع کے لیے چلے جانے کے بعد رکوع کے لیے جھکنے کا مطلب یہ ہے جیسے آپ کے پہلے سوال
جی.
کے جواب میں نے عرض کیا تھا کہ اب حمد سورہ کا وقت اور موقع نکل گیا
جی.
ہے
جی.
دوبارہ اس ترتیب کو حاصل کرنے کی غرض سے اگر وہ دوبارہ پڑھے گا پھر رکوع کے لیے جائے گا تو
جی.
پھر رکوع مقرر ہو جائے گا
جی.
جی. تو غلطی کی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن دانستہ طور پر وہ یہ اس ترتیب کی مخالفت
نہیں
کر سکتا جی. البتہ اس کی بعض ایک ذیلی صورتیں بھی بن سکتی ہیں
جی.
اور وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی وہ الحمد نہیں پڑھتا اور صرف سورہ پڑھتا ہے
جی, جی.
تو اس پھر یاد آتا ہے کہ میں نے تو ہم نہیں پڑھا
جی, جی.
اب وہ صرف جو ہے نا وہ سورہ جو پڑھا ہے
جی, جی.
وہ ناکافی ہے. پہلے ہم کو پڑھے گا, ہم کو پڑھنے کے بعد سورہ کو دوبارہ پڑھے گا.
اچھا.
تاکہ وہ جو ترتیب ہے وہ حاصل ہو جائے.
صحیح.
اب یہ نہیں کہے کہ میں نے پہلے وہ
پڑھ دیا
ہے,
ضرورت
نہیں ہے
نہیں
اس کے بعد پھر وہ سورہ کو پڑھے گا.
صحیح.
یہ ان میں ترتیب کا جہاں تک تعلق تھا. جہاں تک دونوں کی اہمیت کا سوال ہے
جی.
فقہا کے فتاوی اور ظاہر ہے یہ فتاوی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی مستند روایات کی روشنی میں حاصل کیے گئے ہیں
جی.
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ کے مقابلے میں الحمد کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ ہے, کیونکہ بعض حالات میں سورہ کو ترک کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. مثلا وقت تنگ ہے
جی.
اگر آپ حمد و سورہ دونوں پڑھیں گے تو آپ کی نماز کے قضا ہونے کا خطرہ ہے, یا مثلا آپ کی جان کو کوئی خطرہ ہے, یا آپ کو کوئی ناقابل برداشت بہت زیادہ مالی نقصان کا خطرہ ہے
جی.
اگر آپ حمد کے ساتھ ساتھ سورہ بھی پڑھیں
جی.
تو ایسی صورت میں صرف الحمد پر اکتفا کر سکتے ہیں.
صحیح.
بلکہ بعض فقہا نے نماز جماعت کے باب میں بھی یہ فرمایا ہے کہ فرض کیجئے اگر آپ نماز ظہرین میں امام کی دوسری رکعت میں آ کے ملتے ہیں
جی.
تو ظاہر ہے امام کی وہ دوسری رکعت ہوگی تو آپ کی پہلی ہوگی, اور جب امام صاحب اپنی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے وہ تسبیحات اربعہ پڑھیں گے یا صرف سورہ فاتحہ پڑھیں
جی.
گے
جی.
آپ ہم سورہ دونوں پڑھیں گے.
صحیح.
تو تیسری رکعت کی جس میں آپ کے پیش نماز اور امام جماعت نے صرف تسبیحات اربعہ پڑھ کے رکوع کے لیے جانا ہے
جی.
آپ نے حمد اور سورہ دونوں کو پڑھنا ہے
جی.
اور اتنی تیزی سے بھی نہیں پڑھنا کہ وہ اس کی صحیح ادائیگی نہ ہو سکے, تو زیادہ خطرہ اس میں اس بات کا ہوتا ہے کہ
جی.
امام کے رکوع میں جانے سے پہلے پہلے آپ ختم نہ کر سکیں. وہاں بعد نے اجازت دی ہے کہ آپ صرف سورہ الحمد پر اکتفا کر سکتے ہیں تاکہ امام کو آپ رکوع میں درک کر سکیں اور رکوع میں امام کے ساتھ جا کے مل سکیں. تو یہ بعض صورتیں ہیں کہ جہاں سورہ کو ترک کرنے کی اجازت دی گئی ہے جبکہ حمد کو ترک کرنے کی سر کی اجازت نہیں دی گئی ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سورہ کے مقابلے میں الحمد اور سورہ فاتحہ کی اہمیت زیادہ ہے. اور قرآت کے باب میں یہ نقطہ بھی بیان ہونا چاہیے کہ فقہی کتابوں میں جیسے ہمارے محترم ناظرین سامعین پڑھتے ہوں گے، مختلف ایام میں، مختلف نمازوں میں اور مختلف سوروں کو پڑھنے کا جی حکم دیا گیا ہے بطور مستحب.
جی جی،
سورہ فاتحہ تو ہر حالت میں پڑھنا ہی ہے.
جی جی،
البتہ بعض صورتوں میں سورہ اعلیٰ کا کہا گیا ہے کہ صبح کی نماز میں امیر المومنین بڑی کثرت سے اور پابندی سے سورہ اعلیٰ پڑھا کرتے تھے. البتہ جو امام جماعت ہیں، جماعت کی بحث میں اس مسئلے کو بیان ہونا چاہیے، انہیں چاہیے کہ بہت لمبے سورے کا انتخاب نہ کریں. جو امام جماعت ہیں اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ جو نمازی ہیں وہ کس سورہ کے متحمل ہو سکتے ہیں.
جی جی،
امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مالک اشتر کو گورنر بنا کے بھیجا تو آپ کو مالک اشتر کو آپ نے خصوصی ہدایت دی، فرمایا صل بهم صلاۃ اضعفہم، ایسی نماز پڑھو کہ جس میں تمہارے مقتدی اور نمازیوں میں سب سے کمزور اور ضعیف آدمی وہ تمہاری اقتدا کر سکے.
صحیح،
تو جو پیش نماز ہیں ان کی اقتدا میں کھڑے صفوں میں موجود میں کچھ جوان طبقہ ہے.
جی،
آپ پورے سورہ بقرہ بھی پڑھیں تو اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا.
صحیح،
اور ایک ضعیف ہے کہ سورہ اعلیٰ بھی اگر آپ پڑھیں گے، سورہ جمعہ کا بھی اس بیچارے کی قوت و طاقت یا اس کے گھٹنے یا کمر وہ متحمل نہیں ہو سکتی.
جی جی،
تو لہذا پیش نماز کو چاہیے کہ وہ اپنے کمزور نمازیوں کا خیال رکھے اور کسی مختصر سورے کا انتخاب کرے، کسی طولانی سورے کا انتخاب نہ کرے.
صحیح جی. اچھا قبلہ، ایک اور سوال ذہن میں آیا آپ کی گفتگو سے کہ سورہ حمد کے بعد مختصر سورہ میں سے کوئی بھی سورہ پڑھی جا سکتی ہے، یا میں کچھ سورہ ہیں کہ جن کو نہیں پڑھنا چاہیے، ان کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے، یا مثلا پوری سورہ پڑھنی چاہیے، یا کچھ آیات بھی پڑھی جا سکتی ہیں؟ یا
جی حضرت صاحب، فقہا نے یہی لکھا ہے کہ احتیاط کے طور پر، یعنی سورہ کو مکمل ہونا چاہیے.
جی
جی، یعنی آدھا سورہ جو ہے وہ نہیں اس کو پڑھنا چاہیے. البتہ ایک نقطہ ضرور عرض کروں گا کہ سورہ والضحا اور الم نشرہ یہ ایک سورہ شمار ہوتے ہیں، یعنی صرف آپ والضحا پر اکتفا نہیں کر سکتے.
جی،
والضحا پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ الم نشرہ کو بھی پڑھنا ہوگا. اچھا، یہ دونوں مل کے ایک سورہ شمار اچھا ہوتے ہیں. اسی طرح سورہ فیل اور قریش، الاف قریش،
جی
یہ دونوں مل کے ایک سورہ شمار ہوتے ہیں.
اچھا،
صرف فیل یا قریش پر آپ اکتفا نہیں کر سکتے.
اچھا، یہ فقط نماز کے لیے یا نماز کے علاوہ بھی یہی صورت ہے؟ ان دو سورہ کی، سورہ وضحا اور سورہ الم نشرح،
ظاہراً یعنی اور مقامات پر بھی فرض کیجیے اگر ایک آدمی نے یہ نظر مانی ہے
جی
کہ میں دو سورے پڑھوں گا،
جی
آج نماز صبح کے بعد دو سورے پڑھوں گا،
جی
اس نے نظر اگر مانی ہے
جی جی
اور وہ الم نشرح اور والضحا اگر پڑھ لیتا ہے تو اس نے اپنی نظر پر عمل نہیں کیا.
اچھا صحیح. یہ قبلہ، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے ناظرین کو نہایت اہم مسائل سے آگاہ فرمایا. ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہمیں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
يا مهدي قد أذننا الرحمن أدركني يا شريف يا مهدي.